الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم من يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على وصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين صدق الله العظيم شروع الله کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور وہی ہے زبردست حکمت والا وہی ہے جس نے نکال دیا ان کو جو منکر ہیں اہل کتاب میں ان کے گھروں سے پہلے ہی اجتماع پر لشکر کے تم نہ اٹکل کرتے تھے کہ نکلیں گے اور وہ خیال رکھتے تھے کہ ان کو بچا لیں گے ان کے قلعے اللہ کے ہاتھ سے پھر پہنچا ان پر اللہ جہاں سے ان کو خیال نہ تھا اور ڈال دی ان کے دلوں میں دھاک وہ جاڑنے لگے اپنے گھر اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں سو عبرت پکڑو اے آنکھ والو اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ لکھ دیا تھا اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا تو ان کو عذاب دیتا دنیا میں اور آخرت میں ہے ان کے لیے آگ کا عذاب یہ اس لیے کہ وہ مخالف ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور جو کوئی مخالف ہو اللہ سے تو اللہ کا عذاب سخت ہے جو کاٹ ڈالا تم نے کھجور کا درخت یا رہنے دیا کھڑا اپنی جڑ پر سو اللہ کے حکم سے اور تاکہ رسوا کرے نافرمانوں کو بزرگان محترم یہ سورۃ الحشر ہے ابتدائی چند آیتیں پڑھی گئیں یہ مدنی سورت ہے ہجرت کے بعد نازل ہوئی کل 24 آیتیں اور 3 رکوع ہیں اور سورۃ الحشر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حشر کا ذکر ہے حشر سے مراد مسلمانوں کا جو حملہ ہوا ہے یہود کے قبیلے پر وہ ہے اس سورت میں جنگ کے احکام اور صلح سے اگر مال غنیمت ہو حاصل ہو تو اس کے احکام، جنگ کے ذریعے مال غنیمت حاصل ہو تو اس سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو دو تین آیتوں میں اتنے زیادہ ناموں کو جمع کر دیا گیا کہ اور کہیں اتنے نام ایک ساتھ نہیں آئے۔ سورۃ الحشر کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے 11 یا 12 نام جمع کر دیے گئے ہیں، یہ بڑی خصوصیت ہے۔ سورۃ الحشر کا دوسرا نام سورہ بنو نذیر ہے۔ بنو نذیر یہود کا ایک قبیلہ تھا اور پوری سورت بنو نذیر کے بارے میں ہی نازل ہوئی، اس لیے بھی اس کو سورہ بنو نذیر کہا کرتے تھے۔ اس سورت سے متعلق جو شان نزول ہے، واقعہ ہے، اس کو مختصراً عرض کیا جاتا ہے، پھر جو مضمون ہے اس کے سمجھنے میں انشاءاللہ مدد ہوگی۔ یہود کے 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ یہ 3 قبیلے مدینۃ المنورہ میں آباد تھے اور بڑی تعداد ان کی مدینے میں آباد تھی، اور اصل میں یہ قبیلے یہود ملک شام میں رہتے تھے، اور بنو نذیر جو قبیلہ تھا وہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے تھا، اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں بہت سے تورات کے عالم تھے، اور تورات میں یہ پیشین گوئی تھی کہ خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یثرب جو مدینۃ المنورہ ہے اس کا پرانا نام یثرب ہے، یثرب کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں، وہیں وہ رہیں گے یثرب میں۔ تو یہ قبیلہ بنو نذیر وہاں سے ملک شام سے مدینۃ المنورہ آ کر آباد ہو گیا، اور اس کی خواہش تھی کہ جب نبی آخر الزماں آئیں گے تو ان کے ساتھ رہیں گے اور دشمنوں پر غلبہ پائیں گے۔ تو نبی آخر الزماں پر ایمان لانے کی نیت سے آ کر آباد ہو گئے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ نبی آخر الزماں انہیں، یعنی ہارون علیہ السلام کی اولاد میں اسی قبیلے میں پیدا ہوں گے، بالآخر ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، اور نبی آخر الزماں اللہ نے آپ کو بنایا، اور آپ نے مکہ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کی، تو یہ لوگ آپ کو دیکھ کر تورات پڑھ کر پوری طرح سے پہچان گئے تھے کہ اس میں کوئی رائی کے دانا کے برابر تورات کے بیان میں اور ان کی صفتوں میں فرق نہیں ہے، تورات کا جو بیان ہے وہی آپ ہیں۔ تو اندر سے پوری طرح سے جانتے تھے، لیکن حسد نے ان کو روک دیا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے قبیلے سے نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے، آپ تو ابراہیمی اسماعیلی ہیں، ابراہیمی اسرائیلی نہیں ہیں، تو حسد کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لائے۔ یہاں تک کہ جب غزوہ احد ہوا اور مسلمانوں کو زبردست فتح ہوئی تو یہ قبیلہ پوری طرح سے مطمئن ہو گیا تھا کہ واقعی آپ نبی آخر الزمان ہیں اور آپ پر ایمان لانا چاہیے. لیکن غزوہ احد میں اللہ تبارک و تعالی کی حکمت سے مسلمانوں کو جو شروع میں شکست ہوئی پھر ان کا ایمان متزلزل ہو گیا اور شک میں پڑ گئے اور ایمان نہیں لائے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں سے بہت سے امور میں صلح کر لی. باضابطہ صلح نامہ تیار ہوا اور جو صلح ہوئی اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کے دشمنوں سے یہود نہیں ملیں گے, یہود کے دشمنوں سے مسلمان نہیں ملیں گے, ایک دوسرے کا تعاون کریں گے. باضابطہ ایک دفعہ یہ بھی تھی. پھر غزوہ احد کے بعد یا اس سے پہلے ایک بہت ہی دل دوز حادثہ پیش آیا, سخت حادثہ پیش آیا کہ کچھ منافق لوگ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلمان ہو گئے بظاہر. یہ کہنے لگے کہ چند صحابہ اکرام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ ہم کو آ کر ہمارے قبیلے میں ہمارے وطن میں رہیں اور ہم کو اور نئے ہونے والے مسلمانوں کو دین سکھائیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 صحابہ کرام کو ان کے حوالے کیا. جب یہ لوگ پہنچے ان کو لے کر تو بہت بڑے غدار ثابت ہوئے, منافق ثابت ہوئے, ہر طرف سے گھیر لیا اور 70 صحابہ کرام کو انہوں نے شہید کر ڈالا, جو بیر معونہ کے نام سے واقعہ جانا اور پہچانا جاتا ہے. اس وقت ایک صحابی عمر بن امیہ زمری کسی طرح سے بچ کر نکل گئے. ایک ہی صحابی گویا 69 صحابہ کرام شہید ہو گئے. اب وہ ایک صحابی عمر بن امیہ زمری جو واپس مدینہ آ رہے تھے, راستے میں دو کافروں سے ان کی ملاقات ہوئی. اب ان کے ساتھیوں کے ساتھ ان کے ساتھ جو دھوکا ہوا, انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ دشمن ہی کے لوگ ہیں, انہوں نے ان دونوں کافروں کو قتل کر ڈالا. لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ بنو عامر سے ہیں, دشمنوں کی جماعت سے نہیں ہیں, اور بنو عامر سے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا معاہدہ ہوا ہے, صلح ہوئی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ نے یہ کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی, ہمارے آدمی سے غلطی ہوئی, لہذا قتل کی جو قیمت ہے جس کو دیت کہتے ہیں, تو دو آدمیوں کی دیت دینے کے لیے آپ تیار ہو گئے کہ دو آدمیوں کی دیت, خون بہا, خون کی قیمت ہم ادا کریں گے. تو آپ نے مسلمانوں میں اعلان کیا, مسلمانوں نے پیسے اور رقم جمانا شروع کی. تو اسی سلسلے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے قبیلے میں بنو نذیر میں آپ پہنچے ہوئے تھے. ایک تو ایک بات یہ ہوئی, اس سے پہلے بھی بنو نذیر نے عہد کو توڑا تھا اور وعدہ کرنے کے باوجود وعدہ کی خلاف ورزی کی, لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے متعلق بھی ان سے کچھ نہیں کہا کہ صلح ہو گئی تھی. لیکن بنو نذیر کا سردار کعب بن اشرف بہت بڑا یہودی تھا, وہ 40 آدمیوں کو لے کر مکہ گیا اور وہاں ابو سفیان سے مل کر, ابو سفیان 40 آدمیوں کو لیے قریش کے, اس طرح سے 80 افراد کعبۃ اللہ میں مکے میں داخل ہوئے. کعبۃ اللہ کا غلاف اور کپڑا پکڑ کے ان لوگوں نے معاہدہ کیا کہ ہم سب ایک ساتھ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے اور مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے. تو یہ پہلی خلاف ورزی ہوئی, وعدہ خلافی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے پیغمبر کو بتا دیا. جب کعب بن اشرف واپس مدینہ آیا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیا, کوئی ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کر ڈالے؟ تو ایک صحابی محمد بن مسلمہ تیار ہو گئے اور انہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کر ڈالا. پورا واقعہ سیرت کی کتابوں میں تفصیل سے موجود ہے. بنو نذیر کا یہ سردار مار دیا گیا تو یہود اندر سے کھوکھلے ہو گئے. اب جو بنو نذیر نے صلح کی تھی ایک بات دیگرے انہوں نے اس کو توڑنا شروع کیا, خلاف ورزی شروع کی. دوسرا واقعہ وہ پیش آیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیت ادا کرنے کے لیے جہاں مسلمانوں سے رقم جمع کر رہے تھے تو بنو نذیر کے پاس بھی گئے, چونکہ ان سے بھی معاہدہ ہوا تھا کہ وہ ہر معاملے میں مسلمانوں کا تعاون کریں گے, تو ان کے پاس بھی گئے تاکہ وہ لوگ بھی رقم جمع کریں. وہ لوگ بظاہر بہت ہی خاطرداری کے ساتھ, تواضع کے ساتھ پیش آئے اور ایک مکان میں اللہ کے نبی کو بٹھا دیے اور یہ کہنے لگے آپ یہاں تشریف رکھیں, ہم اپنے لوگوں سے رقم جمع کر کے لاتے ہیں. اور ادھر سے ان لوگوں نے یہ سازش کر لی تھی, منصوبہ بنا لیا تھا, عمر ابن حجاش یا جہاش نامی ایک شخص کو تیار کر دیا تھا جو اوپر سے اللہ کے نبی پر ایک چٹان گرانے والا تھا, اور اس نے پوری تیاری کر لی تھی کہ بس چٹان گرانے ہی کی دیر تھی. اتنے میں اللہ نے اپنے نبی کو بتا دی, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر آ گئے. پھر آپ نے ان سے رقم کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی اور سیدھے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مدینۃ المنورہ میں پہنچ گئے. یہاں آنے کے بعد اللہ کے حکم پر آپ نے یہود بنو نذیر کو کہلا بھیجا کہ 10 دنوں کی مہلت دی جاتی ہے کہ تم سب اپنا جو مقام ہے, اپنے گھر ہیں, سب کچھ خالی کر ڈالو اور یہاں سے خالی کر کے کہیں اور چلے جاؤ. آپ نے ان کو مہلت دی, لیکن دوسرے یہودیوں نے, منافقوں نے, جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا, اس نے یہ کہا کہ تم ہرگز ان کی باتوں میں نہ آؤ, اگر جنگ ہوگی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اور اس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف ایک مضبوط لڑائی ہوگی اور ہم ان کو شکست دیں گے. اب یہ لوگ ان کی باتوں میں آ گئے اور ان لوگوں نے 10 دنوں تک اپنے گھر اور مکانات خالی نہیں کیے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا اور صحابہ کرام بہت ہی جلدی سے تیاری کر کے وہاں پہنچ گئے. مدینۃ المنورہ سے 2 میل کے فاصلے پر بنو نذیر رہتے تھے. ان کے شاندار قلعے تھے, بہت بہترین باغات تھے اور ان کو یہ زعم تھا کہ ہمارے قلعے ہم کو بچا لیں گے اور کوئی ہمارا کچھ نقصان نہیں کر سکتا ہے. اللہ نے مال بھی دیا تھا اور قلعے بھی تھے, سب کچھ ان کے پاس حاصل, اس لیے وہ یہ زعم میں تھے کہ ہمیں کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے. مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا, گھیراؤ کر لیا, تو اب وہ قلعے میں بند ہو گئے. 21 دن تک محاصرہ رہا اور جنہوں نے ان کو بہکایا تھا کہ خالی نہ کرو ہم تمہارا ساتھ دیں گے, ان میں سے کوئی مسلمانوں کے مقابلے پر نہیں آیا. منافق تھے وہ, بس اپنے آپ کو بچانے اور اپنی جان بچانے میں لگ گئے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے جب 21 دن ہو گئے تو مسلمانوں نے ان کے باغات میں سے کچھ درختوں کو جلا دیا اور کچھ قلعے وغیرہ پر مسلمانوں نے حملے کیے. अब उसकी वजह से उन्होंने देखा कि किसी तरफ से मदद नहीं आ रही है, तो बिल आखिर वो उतर आए और सुलह पर तैयार हो गए कि आप जो फैसला करेंगे हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जब भी उनके कत्ल का मशवरा नहीं दिया और फैसला नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि फिर से मजीद 10 दिन की मोहलत दी जाती है और तुम अपने मकानात खाली कर दो और उसके बाद जो बचेगा उसे कत्ल किया जाएगा। तो वो लोग अब अपने मकानात खाली कर रहे थे, उनके शानदार मकानात थे, और ये भी कह दिया गया कि जो भी साथ लेना लेकर जाना चाहो जा सकते हो, उससे मुतालिक कोई तारुज नहीं किया जाएगा। तो अब वो अपने ही घरों को उजाड़ रहे थे, अपने हाथों से अपने घरों को वीरान कर रहे थे और मुसलमान भी उनका हाथ बटा रहे थे उनके घरों को वीरान करने में, मुसलमान भी उनका हाथ बटा रहे थे, ताउन कर रहे थे। उन लोगों ने घरों को पूरी तरह से खराब कर डाला, दरवाजे निकाल लिए, किवाड़ निकाल लिए और तख्ते निकाल लिए कि जो कुछ वो अपनी ताकत से भी ज्यादा ले जाना चाहते थे, मुसलमानों ने कोई तारुज नहीं किया। सारे के सारे बनू नजीर सिवाय दो आदमियों के वहां से निकल गए और मुसलमानों ने उनको तिरछी निगाह से नहीं देखा, पूरे अमन और आफियत के साथ वो यहां से निकल गए। किताबों में लिखा है कि असल में मुल्क शाम में रहते थे, जिस वक्त वो नबी आखिरुज़्ज़मा पर ईमान लाने के इरादे से मदीनतुल मुनव्वरा आबाद हुए तो उसी वक्त उनको तौरात के आलिमों ने ये कहा था कि आज तुम मदीना जा रहे हो वहां आबाद होने के लिए, एक दिन वो आएगा कि तुमको वहां से निकाला जाएगा और जहां से तुम जा रहे हो फिर तुम वहीं आकर आबाद होगे। उसी वक्त पेशगोई कर दी थी। तो अब ये लोग यहां से मदीनतुल मुनव्वरा से निकाल दिए गए तो कुछ तो खैबर में आबाद हो गए और कुछ मुल्के शाम चले गए। सिर्फ दो शख्सों को हिदायत हुई, उनमें से अल्लाह तबारक व ताला की अजीब हिकमत है, उनमें से एक वो भी शख्स है जो अल्लाह के नबी पर छटान गिराने के लिए ऊपर चढ़ा था, उसको अल्लाह ने हिदायत दी, और दूसरा शख्स खुद उसी के चचा थे। इन दो शख्सों को हिदायत हुई और ये दोनों मुसलमान हो गए। शायद ये हिकमत रही हो कि उसने पूरी तैयारी कर ली थी लेकिन अल्लाह के पैगंबर जो अचानक वहां से वही की वजह से चल पड़े तो उसको ये अंदाजा हो गया कि वही के अलावा और हकीकी और बरहक नबी के अलावा किसी और तरीके से इत्तिला होने का इम्कान ही नहीं है और ये सच्चे नबी हैं, लिहाजा उसको हिदायत हो गई। तो इस तरीके से मुसलमान वहां पहुंचे हुए थे। यहूद बनू नजीर ने सब कुछ खाली कर डाला, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जमीनें उमूमन मुहाजिर सहाबा कराम को दे दी। मुहाजिर सहाबा इकराम को देने से बड़ा फायदा हुआ कि जो मुहाजिरीन अंसार के साथ भाईचारगी किए हुए थे अंसार से उनका बोझ हल्का हो गया और खुद मुहाजिर लोग भी अपने पैरों पर खड़े हो गए और अंसार सहाबा इकराम का भी बोझ हल्का हो गया और वो भी पूरी तरह से अपने कारोबार को और अपने कामकाज को दुरुस्त करने में लग गए। इस तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने उनको वहां से खाली किया। ये पहली मर्तबा मुसलमानों का इज्तिमा हुआ, मुसलमान जमा हुए तो वहां से निकाले गए। दूसरी मर्तबा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में फिर उनको खैबर से निकाला गया और वो फिर पूरे के पूरे मुल्क शाम में आबाद हो गए और अल्लाह तबारक व ताला ने यहूदियों के बारे में उनके हक में जिल्लत और रुस्वाई लिख दी थी, लिहाजा माजी करीब तक भी यहूदियों को कोई इज्जत हासिल नहीं थी। माजी करीब में ही यहूदियों को कुछ बजाहिर सी इज्जत ملی ہوئی ہے اور وہ بھی اللہ کی بہت سی حکمتوں کی وجہ سے، بہت سی مصلحتوں کی وجہ سے، ورنہ یہ لوگ مارے مارے ہی پھرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے جو شرافت جو شرف ان کو دیا تھا، انی فضلتکم علی العالمین کا جو لقب دیا تھا، اللہ نے ان سے چھین لیا. تو اس واقعے کو یہاں اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ ہی کی پاکی بیان کرتے ہیں سب کے سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب کے سب اللہ ہی کی پاکی بیان کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ دوسری ساری مخلوق ہر ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے. وہو العزیز الحکیم، اللہ زبردست اور حکمتوں والے ہیں. اللہ زبردست اور حکمتوں والے ہیں، اس سے متعلق آگے کا واقعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہے ہیں. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جس نے نکال دیا کافروں کو اہل کتاب میں سے. اہل کتاب تھے، یہود تھے، اور تورات ان کو دی گئی، لیکن کافر ہو گئے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. اللہ ہی کی ذات وہ ہے جس نے نکال دیا اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے اور ان کی بستیوں سے. لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، پہلے ہی اجتماع پر لشکر کے، یعنی پہلے ہی حملے میں مسلمانوں نے جو ایک ہی حملہ کیا تھا اسی حملے میں وہ نکل گئے. حالانکہ بڑی طاقت والے، بڑے مال و دولت والے اور بہت بہترین قلعے والے تھے، لیکن بے سر و سامانی کے عالم میں رہنے والے چند مٹھی بھر مسلمان پہنچے تھے، تو پہلے ہی اجتماع میں، پہلے ہی حملے میں وہ وہاں سے نکل گئے. لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، پہلے ہی حشر، پہلے ہی اجتماع سے. یہاں سے اشارہ ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ دوسری مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں دوسرا حشر ہوا اور دوسرا اجتماع ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خیبر سے بھی نکال دیا تھا، اس لیے کہ وہاں بھی وہ لوگ شرارتیں کرتے تھے اور مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے. ما ظننتم من يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. تمہارا خیال نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے، یعنی مسلمان بھی خواب و خیال میں نہیں سوچ رہے تھے کہ اتنی آسانی سے اتنی بڑی زبردست قوم نکل جائے گی. ما ظننتم، تم خیال نہیں کر رہے تھے کہ وہ نکل جائیں گے، اور ان کو خیال تھا کہ ان کو اللہ سے ان کے قلعے بچا لیں. ان کا یہ گمان تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو اللہ سے، اللہ کی پکڑ سے ان کے قلعے بچا لیں گے. ویسے زبردست ان کے قلعے تھے، لیکن اللہ کی گرفت آتی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. بس اللہ ان کے پاس جا پہنچا، یعنی اللہ کا عذاب جا پہنچا. من حیث لم يحتسبوا، ایسی جگہ سے کہ ان کو وہم و گمان نہیں تھا، یعنی ان کا خیال بھی نہیں تھا کہ نہتے مٹھی بھر مسلمان آئیں گے اور محاصرہ کر لیں گے، اور اتنے بڑے رعب اور دبدبے والے لوگ ان کے سامنے سر جھکا دیں گے. ان کا خیال بھی نہیں تھا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ان کے دلوں میں اللہ نے دھاک بٹھا دی اور اللہ نے رعب ڈال دیا کہ وہ نہتے مٹھی بھر مسلمانوں سے کانپ رہے تھے. یخربون بیوتہم بیدیہم بیدی مومنین، وہ خود اپنے گھروں کو اجاڑنے لگے اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے. اپنے ہاتھوں سے اجار رہے تھے. ایک مقصد تو یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ سامان لے جائیں, اور ایک مقصد یہ تھا کہ آئندہ مسلمانوں کے رہنے کے قابل نہ رہے, اور مسلمان بھی ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے تاکہ ان کا غیظ و غضب بڑھے اور ان کو اور زیادہ پریشانی ہو کہ یہ لوگ یہاں اجارنے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, آئندہ یہ لوگ یہاں بسیں گے. چونکہ انہوں نے بڑی بدعہدی بدشکنی کی تھی اس لیے اللہ نے سخت سزا دی. فاعتبروا یا اولی الابصار, اے بصیرت والو عبرت حاصل کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی کی سزا آتی ہے تو پھر نافرمان قوم بچ نہیں سکتی. ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء, چونکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی, اللہ نے یہ تقدیر پہلے ہی لکھ دی تھی کہ ان کو جلا وطن کیا جائے گا, شہر بدر کیا جائے گا. اللہ کے علم میں چونکہ یہ بات تھی اور اللہ نے یہ تقدیر لکھ ڈالی تھی اس لیے ان کو قتل کا عذاب نہیں ہوا, ورنہ ان کے جرم کی سزا یہی تھی کہ ان کو وہاں سے عافیت کے ساتھ نکلنے نہ دیا جاتا اور وہیں ان سب کو قتل کیا جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وہاں بھی مہربانی کا معاملہ کیا اور صرف جلا وطنی کی جو سزا پیغمبر نے دی اللہ نے اسی پر اکتفا کر لیا. ولولا ان كتب الله, اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے لکھ دیا تھا ان پر جلا وطن ہونے کو, اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ان پر لکھ دیا تھا جلا وطن ہونے کو تو ان کو عذاب دیتا دنیا میں. بہرحال دنیا میں عذاب میں تخفیف ہوئی لیکن آخرت میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی, آخرت میں آگ کا عذاب ان کو دائمی ہوگا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ, اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے. یہ کیوں ہے, وجہ کیا ہے؟ آگے فرماتے ہیں ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہو گئے. اور مشرک اور عام کافروں کی طرح نہیں کہ جن کے پاس صحیح علم نہیں تھا, ان کے پاس علم صحیح تھا, کتاب پڑھتے تھے. اور قرآن کہتا ہے نبی آخر الزمان علیہ السلام کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے تھے, بالکل کھلی آنکھوں پہچانتے تھے, لیکن شرارتی اتنی تھی کہ ان کی کوئی حد نہیں تھی. اللہ کہہ رہے ہیں یہ اس لیے ہوا کہ وہ مخالف ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے, اور جو کوئی مخالف ہوگا اللہ کا بے شک اللہ کا عذاب نہایت سخت ہے. یعنی اللہ خوب مہلت دیتے ہیں, جتنی ڈھیل دینی ہوتی ہے دیتے ہیں, لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر اس سے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ, اب بات کیا ہوئی کہ 21 دن تک محاصرہ رہا, مسلمانوں نے گھیراؤ کیا. جب 21 دن ہو گئے تو کچھ مسلمانوں نے ان کے باغات میں کچھ درخت جلا ڈالے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے زبانی اجازت لے لی اور اللہ کے نبی نے وحی کے ذریعے سے ان کو اجازت دی. اور کچھ مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ بالآخر انشاءاللہ ہماری فتح ہوگی, یہ باغات ہمارے ہی کام آئیں گے, اس لیے ان کو جلانا نہیں چاہیے. تو اب مسلمانوں کی دو جماعت ہو گئی, ایک جماعت نے کچھ درخت جلا ڈالے اور ایک جماعت نے کچھ نہیں کیا کہ آئندہ یہ ہمارے کام آئیں گے. تو اب دونوں یہ سوچنے لگے کہ ہم میں سے کس کا عمل صحیح تھا, کس کا عمل صحیح تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نازل کر رہے ہیں دونوں کا عمل صحیح تھا, اللہ تعالیٰ دونوں کے عمل سے راضی رہے, اور دونوں عمل اللہ کی حکمت سے ہی ہوئے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت سے ہی ہوئے تھے, اس لیے کہ ان کا جرم اتنا شدید تھا کہ اس کے مقابلے میں یہ سزا کچھ نہیں تھی. آگے کہہ رہے ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی وصولها, تم نے جو کچھ کھجور کا درخت کاٹ ڈالا یا تم نے اس کو ان درختوں کو ان کی جڑوں پر رہنے دے دیا, یعنی کچھ لوگوں نے کاٹ ڈالا اور کچھ لوگوں نے جڑوں پر قائم رہنے کے لیے چھوڑ دیا. اللہ کہتے ہیں ما قطعتم من لینۃ, جو کاٹ ڈالا تم نے کھجور کے درخت کو, یا تم میں سے کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا اپنی جڑوں پر کھڑے ہوئے ان درخت کو, فبإذن اللہ, یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا, اللہ کی اجازت سے ہوا. ظاہر سی بات ہے پورے قرآن میں کہیں اللہ کا حکم ایسا نہیں ہے, پورے قرآن میں نہیں ہے. یہاں سے علماء نے, مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے, پیغمبر سے اجازت لی تھی اور پیغمبر کی جو بات ہوتی وہ اللہ کی بات ہوتی ہے. لہذا منکرین حدیث, حدیثوں کا انکار کرنے والے جو کہتے ہیں کہ پیغمبروں کی بات کا اعتبار نہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو لکھ دیا ہے وہی عمل کے لیے کافی, بہت بڑی گمراہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں پیغمبر سے جو اجازت لی گئی وہ بھی اللہ کی اجازت ہے, وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا ہے. فبإذن اللہ, اللہ کے حکم سے ہوا ہے, اللہ کی اجازت سے ہوا ہے, اس لیے دونوں عمل پر ثواب دیا جائے گا, اجر ہوگا, دونوں عمل اللہ کی اجازت سے ہوئے. وليخزي الفاسقين, اور اس لیے بھی تاکہ فاسقوں کو اللہ رسوا کرے, چونکہ ان کا جرم شدید تھا, اس طریقے سے اللہ تعالی ان کی رسوائی میں اضافہ کر رہے تھے. اس لیے مسلمانوں میں دو جماعتیں ہو گئی اور دونوں کے عمل کو اللہ نے ٹھیک قرار دیا. یہی سے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چار ائمہ چاروں کا عمل کیسے درست ہو سکتا ہے, چار ائمہ کرام میں چاروں کے عمل کیسے درست ہو سکتے ہیں. علماء نے یہاں سے یہ بات لکھی ہے کہ چاروں کے عمل بھی درست ہیں, جیسا کہ اللہ نے دونوں صحابہ کے دونوں عمل کو درست قرار دیا اور ہر ایک پر اللہ تبارک و تعالی نے اجر کا, ثواب کا وعدہ کیا ہے.